کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک 7، فیڈرل بی ایریا، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون 633-3360۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے خدا کے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، طلب کرتے خدا کے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی اقرار سی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے، کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری غیرت مند ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس کی ایک پاک رات مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن مجید سے تعلق ہے، میں اسی آیت کی مختصر سی تشریح اور تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک سال پہلے تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں گا، ان کے سامنے قرآن مجید کی تشریح عرض کر سکوں گا۔ جیل کی تنگ زندگی تھی، اونچی اونچی دیواریں تھیں، چاروں طرف لوہا ہی لوہا تھا، مشرق ہر طرف چھائے ہوئے نظر آتے تھے، بے بسی تھی، ایسی بے بسی جس کا تصور کرنا محال ہے، مظلومیت تھی، ایسی مظلومیت جسے دیکھ کر ماضی کے قصے یاد آتے تھے۔ صرف جب شام کو چلتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو امید کی کرن نظر آتی تھی۔ جیل کی دیوار 30 فٹ سے زیادہ اونچی تھی اور 1.5-2 فٹ چوڑی تھی، ایک دیوار کے پیچھے دوسری اور دوسری کے پیچھے تیسری اور تیسری کے پیچھے لوہے کا جنگلہ تھا۔ ہم لوگوں کو خطرناک قیدی قرار دیا گیا تھا، اس لیے کہ مسلمان تھے ہم، دنیا میں کتے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں تو موجود ہیں مگر مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا بھی آج دہشت گردی ہے. کون ہمارے حقوق کی وہاں بات کرتا؟ کئی قسم کی فورسیں چاروں طرف سے گھیرے کھڑی تھیں، نہ اپنی مرضی سے چل سکتے تھے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے تھے، نہ اپنی مرضی سے کھڑے ہو سکتے تھے. ایک عرب 22 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے بھائی اس بے بسی کی عالم میں زندگی گزار رہے تھے کہ شام کو انہیں جانوروں کی طرح بارکوں میں بند کر دیا جاتا. رات کو جب قرآن مجید سنتے سناتے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کی کوشش کرتے تو فوجی بوٹوں کی آوازیں نیند میں خلل ڈالتی تھیں اور دل پہ دھڑکن طاری کر دیتی تھی. جب سجدوں میں سر رکھ کے اللہ پہ آہوزاری کرتے تو زمین گیلی پڑ جاتی. ان مظلوموں کی آہو پکار تو اللہ نے قرآن مجید میں سنائی ہے، مگر کوئی قرآن پڑھے تو اسے معلوم ہو. ہر مسلمان کے سرحانے سسپنس اور ڈائجسٹ ناول رکھا رہتا ہے، انہیں کیا پتا چلے کہ مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے اور آئندہ مسلمانوں پہ کیا بیتنے والی ہے. ہر مسلمان کے ڈرائنگ روم میں ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس کی تاریں ڈش انٹینا کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، اور ڈش انٹینا کی لہریں ننگی عورتوں کو اور طرح طرح کے گندے مناظر کو اس اسکرین پہ لا کے مسلمان کو خواب میں مبتلا کر دیتی ہیں تاکہ وہ سوچ ہی نہ سکے کہ قرآن کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے. چاروں طرف گناہ، چاروں طرف آگ جل رہی ہے. ہمیں تو جہاد چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چھوڑنا پڑا. ہمیں تو اپنی شکل بھی چھوڑنی پڑی، اپنی سیرت بھی چھوڑنی پڑی، اپنا لباس بھی چھوڑنا پڑا، اپنا ایمان بھی چھوڑنا پڑا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے وقار کے خلاف ہے کہ آپ جا کے مالداروں کی نشستیں رکھتے ہیں اور ان سے چندہ مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یقیناً ہمارا دل بھی اندر سے یہی کہتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رستے کے سپاہی بن گئے ہیں تو ہمیں کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے کیا؟ آپ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کے مصارف خود میدان جنگ میں بھی جا کے پورے کیے جا سکتے ہیں. اگر کلاشن کوفے نہ ہو تو لاٹھیوں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، اگر گرنیڈ اور بم میسر نہ ہو تو پتھروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، پھر کیوں کسی کے سامنے جا کے اپیلیں کی جائے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اس چیز کا شعور ہے، لیکن ہم اس لیے یہ نشستیں رکھتے ہیں کہ اپنے وہ مسلمان بزرگ جو آج قبر کے دہانے پہ بیٹھے ہیں اور ساری زندگی کافروں نے ان سے گناہ کروائے ہیں، ساری زندگی ان سے پتہ نہیں کیا کیا ان سے گندے افعال کرائے ہیں، کل قیامت کے دن جب زانی کی شرمگاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی، جب کل قیامت کے دن سود خور کا پیٹ پھٹا جا رہا ہوگا، کل قیامت کے دن جب سرمایہ دار کا مال اس کے اوپر صاف بن کے بیٹھا ہوا ہوگا، ہمیں دل میں درد ہوگا جب نبی آہیں بھریں گے کہ میرا امتی ہو کر گندگیوں میں پڑا رہا، زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، پیسہ جمع کر کے نوٹ گنتا رہا، سود کھاتا رہا، حرام کھاتا رہا. نبی کا دل دکھے گا. ہم یہ نشستیں رکھ کے منتیں کرتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ آج بڑھاپے کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے بزرگ دو نیکی کے کام بھی کر لے، جہاد میں بھی اپنا نام لکھوا دے تاکہ تیری بخشش ہو جائے اور قیامت کے دن تو نبی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے. ہم تو ان کا ایمان بچانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جہاد میں تھوڑی سی شرکت بھی انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے سارے گناہ بخش کیے جاتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے
تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی گناہگار کا جنازہ نہ پڑھائی. آپ نے اس گناہگار کا جنازہ پڑھا دیا تو لوگ گناہ کریں گے اور سوچیں گے آخر میں نبی کی دعا مل جائے گی تو بخشش ہو جائے گی. نہ پڑھائیے آپ ان کا جنازہ. حضور نے کہا ہٹ جاؤ. تکبیر کہی, جنازہ پڑھایا اور پھر اس مردے کی طرف منہ کر کے کہا کہ لوگ تجھے جہنمی کہہ رہے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. پھر کہا لوگو اس نے ایک رات میدان جہاد میں گزاری تھی, جو آج جہاد میں جاگی ہو اللہ اسے جہنم میں نہیں جلایا کرتا. اللہ کی غیرت گوارا نہیں. ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے. جس مسلمان نوجوان کی سوچ یہ تھی کہ اس کے بال انگریز جیسے اور شکل انگریز جیسی اور کپڑے انگریز جیسے بن جائیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا, جو لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں مارتے پھرتا تھا, آج اس دعوت کی برکت سے اللہ پاک نے اسے میدان جنگ کا غازی بنا دیا ہے. شیروں کی طرح اس کے چہرے پر نبی کی سنت کا نور آ چکا ہے. دنیا کی عورتیں, گندی عورتیں ننگی ہو کے سامنے آ جائے وہ انہیں دیکھتا نہیں ہے, پھونک کے کہتا ہے معاذ اللہ اب تو میں نے اللہ کا عشق دیکھ لیا ہے, اب بیوی کے علاوہ ماں بہن بیٹی کے علاوہ کسی عورت پہ میری نظر نہیں پڑتی. ماں بہن بیٹی پہ تقدس کی نظر پڑتی ہے, بیوی پہ پیار کی نظر پڑتی ہے, باقی طرف سے میری نظریں بند ہو چکی. پرانی سہیلیاں خط لکھ لکھ کے پوچھتی ہیں. ابھی وہاں ایک نوجوان ڈاکٹر بن رہا ہے, داڑھی رکھی تو ماں باپ پیچھے پڑ گئے کہ منہ پہ کیا گند رکھ لیا تم. انگریزوں نے اور ان کافروں نے تو ہمارا دین بھی ہم سے چھین لیا. کتنی جرت سے ایک باپ نے بیٹے کو نبی کی سنت کے بارے میں کہہ دیا گند ہے. آج اگر یہ گند ہے تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا کرے. اس لیے کہ واشنگٹن اور نیو یارک کی تہذیب پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے اور مدینے کی مٹی پر جان دینا ہم اپنی سعادت سمجھتے. ہم نے وہاں رہ کر بھی بدبختوں نے داڑھی نوچ لی تھی پوری, پھر دعا کی اللہ نے دوبارہ دے دی, اور پھر اسی داڑھی والے کو ایک بغیر داڑھی والا جتوند سنگھ سر جھکا کے چھوڑنے آ رہا, ذلیل ہو رہا تھا, خار ہو رہا تھا. ایک نوجوان جس کی سوچ اتنی. خیر اس کے ماں باپ سے ہم نے بات کی, ہم نے کہا خدا کے لیے بچہ نبی کی سنت پہ آ رہا ہے کیوں تنگ کرتے ہو, رشتہ نہیں ملے گا جی. ہم نے کہا اللہ کا فضل ہے رشتے قیامت سے پہ, رشتے جب زمین بنی نہیں تھی اس وقت سے اللہ نے لکھ دیے, اور جو عورت کسی نبی کی سنت والے کو برداشت نہیں کر سکتی وہ مسلمان بیٹی اما عائشہ اور اما فاطمہ کے رستے سے ہٹی ہوئی. ہم نے کہا رشتے کیوں نہیں ملتے, آج تو یہ زمانہ آ گیا ہے, کل تک لوگ واقعی دھتکارتے تھے, آج تو یہ دور آ گیا کہ جن ملکوں کے گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں وہاں سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کہ بہن کا رشتہ ہے آپ کسی مجاہد سے کروا دیں. برٹش پاسپورٹ ہے, امریکن پاسپورٹ ہے, بھائی پاسپورٹ کا کیا ہوگا تمہارے, کہتے ہیں جہنم میں جائے پاسپورٹ. مجاہد کا رشتہ ملنا چاہیے تاکہ ہمارا مجاہدین کے ساتھ تعلق ہو جائے, اسلام کے محافظوں کے ساتھ تعلق. اس دعوت نے آج ہمارے نوجوان کے اندر ہمت اور جذبہ پیدا کر دیا. وہ بڑا ہمت سے بڑھ گیا وہ نوجوان, تو اب اس کی سہیلی کے فون آنا شروع ہو گئے, گرل فرینڈ تو تو بڑا بے وفا نکلا. وہ میرے پاس آیا کہا بہت تنگ کرتی ہے. میں نے کہا اسے فون جب کرے تو اسے کو بہنا, او میری بہنا تو میری بہن کی جگہ پر, تو اما عائشہ کی بیٹی ہے نا, تو اما فاطمہ کی بیٹی ہے نا, تیری جیسی ہزاروں لاکھوں بہنیں چچنیا میں بے آبرو ہو گئی, تیری جیسی کتنی بہنیں کوسوو اور بوسنیا میں کافروں کے استبل خانوں میں بے آبرو کر دی گئی. بہنا میں تجھ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو ایک مسلمان بیٹی بن جا, تو ان جلدے چکروں کو چھوڑ دے, خدا کے لیے چھوڑ دے. اگر یورپ میں ایک شخص کا نائٹ کلب چلاتا تھا, بیٹی کو اللہ نے اس کی ہدایت دے دی, جس نے سنی تقاریر کی مجاہدین کی روتی تھی کہ اللہ میرے ابا کو بھی ہدایت دے. شراب کی بوتل سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا, کولر لگ کے جاتا تھا. ایک بار بیٹی نے ہمت کی, کولر خالی کر کے اس نے شراب گرا دی اور ساری اس کی میوزک کی کیسٹیں نکال کے تو تقریر کی کیسٹ رکھ. سفر پہ نکلا کیسر لگائی مولوی کی آواز آ رہی ہے، جہاد کی بات آ رہی ہے، بابری مسجد کا رونا رونا جا، بند کر دی غصے، گالیاں دینے لگا بیٹی کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سفر نہیں کر رہا تھا پھر بلا کر کیسر لگا دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہی شخص کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے رو رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا، اللہ کسی مجاہد کا رشتہ میرے گھر میں بھیج، ایسا پارسا اور ایسا نیک بن گیا کہ آج کتنوں کی شراب اس نے چھڑا دی، اور ایسا سیور بن گیا کہ پورا محلہ اس کے تقوی کے اوپر رش کرتا ہے، کل جس گلی سے گزرتا تھا بیٹیاں دروازہ بند کرتی تھی کہ ایک خبیث انسان جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسی نظر ڈالے گا، آج جہاں سے گزرتا ہے مائیں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ ماؤں کا محافظ جا رہا ہے، زندگیوں میں انقلاب آیا ہے اللہ کے فضل، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان قرآن پڑھتا تو اسے پتا ہوتا کہ قید والے بیچارے کس حالت میں، پر کہاں قرآن پڑھنے کی فرصت کسی کو، کہاں قرآن سمجھنے کی فرصت کسی کو، قرآن تو اس لیے کہ جب مر جائیں گے اور بیٹے پیچھے جائیداد سے لڑ رہے ہوں گے، کسی ڈیفنس کے علاقے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا، 5 کروڑ تو نقد چھوڑے تھے انہوں نے، جب غسل دینے کا وقت آیا تو بیٹے لکڑی سے ہاتھ لگے لکڑی لگا کے جو ہے وہ کر رہے تھے، ہاتھ میں لگاتے تھے کہ ابا ہمیں چپک نہ جائے، کہاں یہ بیٹے، آپ نے انہیں انگریز کی گود میں ڈالا تو انہوں نے آپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا، اور کہاں یہ مجاہدین، کہاں یہ مجاہدین جو دوسرے پڑھوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، جو دوسرے سفید داڑھی والوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، پتا کیا تو حج بھی نہیں کیا تھا، بچوں کے لیے 5 کروڑ چھوڑ گئے، مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کے لائے، تھوڑے بہت پیسے دیے کہ ختم پڑھ دینا تاکہ ابا کی بخشش ہو جائے، کیا زندگیاں ہیں ہم لوگوں کی، قبرستان آباد ہو گئے اور ہماری ساری زندگیاں لوٹ گننے میں گزر گئی، جائیدادیں گننے میں گزر گئی، آج کسی بزرگ کو دیکھو فکر مند بیٹھا ہوگا، بھائی کیا فکر ہے کہ میرے بیٹے کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، آپ کو ابھی تک اپنے بیٹے کے کاروبار کے نقصان کی فکر ہے، آپ کو یہ فکر نہیں کہ آپ کا بیٹا دن رات گناہ کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، قبر کی آگ کی طرف جا رہا ہے، کاش آپ اس کی بھی تو فکر کر لیتے، کاش اس کا دکھ اور درد بھی آپ کے دل میں پیدا ہو چکا ہو، وہ جیل کی تاریخ راتیں جو 6 سال 24 دن تک میں نے وہاں دیکھی، اور میرے کتنے بھائی اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی عطا فرمائے، ہم سب پر کوشش فرض ہے، میں جب قرآن مجید لے کے نکلتا تھا اور چھوٹی سی جگہ کی چہل قدمی کی اس میں پڑھتا تو بعض دفعہ چیخے مار کے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، میں کہتا یا اللہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام کو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا تھا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ کہتے تھے ان اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو تو سبحان ہے، سبحان تو تو سبحان ہے، تو تو اللہ ہے، ہر چیز کو وجود سے عدم سے وجود میں لاتا ہے، تو رحمان ہے، ہر چیز کی بقا کا سامان بناتا ہے، تو سبحان ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جہاں دنیا کی طاقتیں ختم ہوتی ہے وہاں تیری طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں ایٹم بم کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری طاقت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تو تو یونس کو مچھلی کے پیٹ اور سمندر کے اندھیروں سے نکال کے لایا، یہ جیل کی حقیر دیواریں تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتی، اسی قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن مجید بتاتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کیسے فضل فرمایا، کس درد کی حالت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے، تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا ایوب کہتا تھا اللہ اللہ اللہ، وہ تنہائی کا پکارا ہوا کام آ گیا، تو نے ایوب کو بھی مشکلات سے نکالا، قرآن میں تو نے یہ قصے ہماری ہمت بڑھانے کے لیے تو لکھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے درمیان میں انہیں کیسے زندہ رکھا، فرعون کے جبر و تشدد کے درمیان موسیٰ کی کیسے حفاظت فرمائی۔ آخری رمضان میں قرآن پڑھتے پڑھتے میں بیٹھ گیا، میں نے قرآن اوپر کر کے آسمان کی طرف کیا، میں نے کہا اللہ یہ تیری نازل کردہ کتاب ہے، مجھے اس پر پورا یقین، یہ سچ بولتی ہے، مجھے پورا یقین ہے، جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے وہ دور کر کے اس کتاب کا ایک اور کرشمہ بھی تو دکھا دے۔ تو نے انبیاء کی مدد کی، تو نے صحابہ کی مدد کی، تو نے اولیاء کی مدد کی، ایک گناہگار کی بھی تو مدد کر کے دکھا دے، تاکہ گناہگاروں کو تجھ سے حسن ظن قائم ہو جائے، وہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، وہ بھی تیری رسی کو پکڑنے لگے۔ مگر کہاں تیری ہائی منتی، انڈین گورنمنٹ کہہ چکی تھی کہ ہم نے اسے نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھی کوششیں کر کر کے مایوس ہو چکے تھے، تنظیموں نے منہ پھیر لیا تھا، کسی کو فکر نہیں تھی کہ جیلوں میں کون پڑا ہوا ہے، اور دشمن اس انتظار میں تھا کہ ان کی روح کب نکلے گی اور کب انہیں دفن کر دیں گے۔ کسی اصلا میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس واقعے کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا سے اعتبار ہٹ چکا ہے اور اللہ پہ اعتبار پکا ہو چکا، ساری دنیا کی طاقتیں آنکھوں میں مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اونچی باتیں کرتے، تم مولوی ہو کر جنہیں انگریزی بھی بولنا نہیں آتی امریکہ کو للکارتے ہو، ہم کہتے ہیں اونچی باتیں کیوں نہ کرے، رب نے اپنی اونچائی ہمیں دکھا دی، اللہ نے اپنی عظمت ہمیں دکھا دی ہے، دنیا میں بڑے بڑے جہاز اغوا ہو گئے مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہائی جیکنگ کو توڑنے کے لیے کورس بنا لیے گئے ہیں، باقاعدہ اسکول ہے، کالج ہے، دنیا کے مانے ہوئے کمانڈوز ہر کسی کو تربیت دے رہے ہیں کہ جب جہاز پکڑا جائے تو اسے کیسے چھڑایا جاتا ہے، سیٹلائٹ تیار سے ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے، کہاں اتر رہا ہے، بقول ان کے چیونٹی کی حرکت بھی ہم ناپ رہے ہیں، دنیا بھر کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا دعویٰ ہے، انٹرنیٹ کے پیغامات کو قابو کرنے کی باتیں ہیں، ان اصلا میں کون سی چیز کامیاب ہو سکتی ہے، ایسی کیسے ایجاد ہو چکی ہے جو لوہے کے اوپر ماری جائے تو اندر بیٹھے لوگوں کو بے ہوش کر دیتی ہے، ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہے جن کی وجہ سے تصور نہیں کہ کوئی کاروائی کامیاب ہو جائے، مگر میرے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جہاز اغوا ہوا، 8 دن ساری دنیا نے مل کے سر توڑ توڑ سے کر لی، مگر میرا اللہ اونچا رہا اور وہ سارے نیچے ہو کے رہے۔ میرے اللہ نے ایسا منظر دکھایا، میں نے دنیا میں بہت سفر کیے، دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، اور اتنا آسان اور پیارا سفر میں نے جو اس دن کیا اور کوئی نہیں دیکھا۔ ہر سفر سے پہلے پاسپورٹ، ویزا، امیگریشن کارڈ، ٹکٹ، پھر اس کو اوکے کرانا، پھر اسے ریکنفرم کرانا، پھر اسے یہ کرانا، پھر تلاشیاں، پھر جامع تلاشیاں، پھر سیٹ ملے گی نہیں ملے گی، پھر آگے والے ویزے پر ٹپا لگائیں گے نہیں لگائیں گے، پھر اس ویزے کو قبول کریں گے نہیں کریں گے، طرح طرح کے سفر۔ مگر اس دن ساری دنیا ایسا لگتی تھی کہ 3 فقیروں کے لیے چل پڑی، گھوم رہی ہے ساری دنیا، اپنے جہاز میں اٹھا کے لائے اپنے دشمن کو دہلی میں، دوسرے جہاز پہ بٹھایا، پوچھا نہیں پاسپورٹ کہاں ہے، ویزا لگا کہ نہیں لگا، داخلہ قانونی تھا کہ غیر قانونی تھا، اپنے بنائے ہوئے سارے قانون انہوں نے توڑ دیے۔ اور جب مجھے وہ وقت یاد ہے، قندھار ایئرپورٹ پہ طیارہ رکا، میں نے دیکھا چاروں طرف پگڑیوں والے، داڑیوں والے، قیمتی گاڑیاں لیے، ٹینک لیے، والہانہ انداز میں طیارے کو ٹکٹ کی باندھے دیکھ رہے ہیں، مجھے یوں لگا کہ مسلمان زندہ ہو گیا، پورا قندھار شہر اس دن وہاں جمع تھا کہ آج دیکھے تو صحیح اللہ اسلام کو کیسے غالب کرتا ہے۔ اللہ کافروں کو کیسے شکست دیتا ہے. بڑے بڑے مظلوم لوگ اس دن وہاں آ کر اپنا دل ٹھنڈا کر رہے ہیں. جہاز رک گیا, سیڑھی لگ گئی اور بھاگ کے میرے پاس ایک افسر آیا, مولانا صاحب نیچے چلیے. میں نے کہا آج تو مجھے مولانا بھی تسلیم کر لیا ورنہ گالی سے نیچے بات نہیں کرتے. میں نے کہا خیر ہو, پھر میں پگڑی باندھوں گا. وہ مجھے اتارنے کی بات کر رہے ہیں اور میں رکنے کی بات کر رہا ہوں. کیا کرتے, میں نے اپنے بیگ میں سے پگڑی نکالی اور سر پہ باندھی اور نیچے اترا, اور جب میں جسونت سنگھ کے قریب سے گزرا تو اس کا سر زمین میں گڑا جا رہا, ذلیل ہو. اور نیچے اترتے ہی طالبان کی منتیں شروع کی کہ مولانا ابھی یہیں کہیں ہوگا, پکڑ کے دوبارہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا خیریت سے خود واپس چلے جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہو. یہ سب کیا ہے میرے بزرگ اور بھائی, کس اللہ نے یہاں تک پہنچایا؟ آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا زندہ ثبوت اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا. اب بھی ہمیں شک, اب بھی ہم دنیا کی طاقت سے مروب ہوتے ہیں, اب بھی ہم ان دنیا کے کیڑے مکوڑے گندے پلیز نجس خلیز کافروں سے روکنے آتے ہیں, اب بھی ہمیں ان کی شکلیں صورتیں لباس ان کی گندگیاں خلاصتیں اچھی لگتی ہیں, اب بھی انہیں ہم طاقتور قوت والا مانتے ہیں. اب ان کی خاطر اپنے نبی سے روٹھے رہیں گے, اپنی ازواج اپنی حضور کی ازواج مطہرات اپنی ماؤں سے ہم دور رہیں گے ان گندے کافروں کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار بار یہ مناظر دہرائے جائیں اور یہ دہرائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کبر رضائی, یہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے. دنیا میں جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر چھینتا ہے, جو میری چادر چھینتا ہے میں اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں. آج دنیا کے کافروں نے امیر المومنین پہ پابندیاں لگا کے, مسلمانوں پہ پابندیاں لگا کے اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالا ہے, انشاءاللہ یہ برباد ہو کے رہیں گے. اللہ ان کے ٹکڑے کرے گا. دعا کرو ان کے ٹکڑے کرنے میں میرا اور تمہارا بھی کچھ حصہ شامل ہو. ابو جہل کو مارنے میں جیسے حضور کا حصہ تھا صحابہ کا حصہ تھا, اس زمانے کے ابو جہل کو مارنے میں ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے. میں نے جو آیت پڑھی میں اس کی تشریح عرض کر کے بات ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچ رہے, وہ نقشہ بہت عجیب, اور اس نقشے میں تین فریق نظر آ رہے ہیں اور ایک چوتھا فریق چھپا ہوا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. نقشہ یہ ہے, اللہ کا ایک پیارا بندہ جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے, اللہ اسے کہتا ہے میں تجھے احد پہاڑ سونا بنا کے دے دوں, وہ کہتا ہے اللہ تو اپنی محبت دے دے میں سوکھی روٹی کھاؤں گا. اللہ اسے کہتا ہے کہ میں زمین کے سارے خزانے تیرے حوالے کر دیتا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ اس دنیا کو مجھ سے دور ہی رکھنا, اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے, میری بیویاں اور میں کھجور اور پانی کھا کے گزارا کر لیتا. اللہ کا وہ نیک بندہ جس پر فرشتے بھی سلام لے کے آتے ہیں, اللہ کا وہ عظیم بندہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے کمر دوہری ہو رہی ہے, سردی سے جسم چھچھلا جا رہا ہے, تصور تو کرو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. چاروں طرف سے مشرکین کا اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ کو گھیرے کھڑا ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت کسی میں نہیں. اتنا بڑا لشکر جو لڑائی نہ کرے, صرف مدینہ میں گھس آئے تو مدینہ تحت نحت ہو جائے. اس نبی کے پروانے صحابہ سخت پریشانی اور بھوک کے عالم میں خندقیں کھود رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, دل میں دھڑکن ہے, ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ہم مارے گئے تو کیا ہوا, ابھی اگر یہ کافر گھس گئے اور ہمارے سامنے حضور پر ہاتھ اٹھا تو ہمارا کیا ہوا. اماں عائشہ اور ازواج مطہرات بیٹھی ہیں, اگر ان پہ ہاتھ اٹھا تو ہمارا کیا ہوگا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, قرآن کہتا ہے کہ لرز کے رہ گئے تھے وہ لوگ, کافروں کا لشکر سنبھل نہیں رہا, نیزے تلواریں پرتیاں طاقت قوت اتحاد وحدت نعرے شور شرابہ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا ہے. مدینہ پورا لپیٹ میں آیا اور مدینہ کے اندر یہ حالت کہ وہاں ایک اور چھپا ہوا دشمن یہودی بیٹھا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ ادھر سے پہلا فوجی ان کا داخل ہوگا, اندر سے ہم بغاوت کر کے ازواج مطہرات پہ آگ اٹھائیں گے, مسجد نبوی کو گرائیں گے اور حضور اور ان کے صحابہ کو ختم کریں گے. ابھی ہمارے چاروں طرف سے کوئی آ کے 10,000 آدمی آ کے ہمیں گھیر لے بندوقیں کلاشنکوفیں لے کے, اور ہمارے اندر سے بھی 50 آدمی ان کے ساتھ ہو کے بیٹھنا انتظار میں, اور ہماری مائیں بہنیں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. سوچیے تو صحیح کیا حشر ہوگا. اس پورے منظر کو قرآن مجید کھینچ کے کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس وقت اللہ پر بھی شک کرنے لگ گئے کہ اللہ جھوٹا ہے نا, کچھ کو حضور پہ بھی شک ہو گیا کہ ہم تو مسلمان ہوئے تھے کہ امن سے زندگی گزاریں گے, یہ روز جنگے لڑائیاں اور آج تو یہ مصیبت کہ آپ بچنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں ہے, مروا دیا انہوں نے ہمیں. وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ بھی دھوکے باز ہے, نعوذ باللہ, حضور بھی دھوکے باز ہے, ہم تو مارے گئے, آئے آئے آئے. اور صحابہ کرام نے جب لشکر دیکھے پریشانی کے عالم میں بھی زبان سے کہا آنے دو ان, آنے دو ان کو. جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, اوہو یہ تو اللہ اس کے رسول کے وعدے کے مطابق ساری دنیا کا کفر ہمارے خلاف جمع ہو چکا ہے. جب کفر اتحاد کرتا ہے, سیکورٹی کونسل بناتا ہے, اقوام متحدہ بناتا ہے, یونائٹڈ نیشن بناتا ہے, اکٹھے ہوتا ہے, تب اللہ کی مدد پوری قوت کے ساتھ آتی. کل میں ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی شیطان امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, طبیعت بے چین ہے, اندر سے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے تکبر اور ظلم کی انتہا کی ہے, اللہ بھی محبت کی انتہا کر کے دکھائے گا, اور جب یہ چوپے گا نا اور اس کے اندر کی آگ باہر نکلے گی تو مسلمان اس وقت دیکھیں گے جن عراقی بچوں کے, جن عراقی ماؤں کے بچے ان کی دوست میں چڑپ چڑپ کے مر گئے, وہ جب ان امریکیوں کو چڑپتے ہوئے دیکھیں گی تو کہیں گی اللہ واقعی تو سچا ہے, واقعی تو سچا ہے. ہمارے بچوں کے تو بسکٹ اور دودھ بند کیے, دوائیاں بند کی انہوں نے, مگر ان پر تو ہوا بھی بند ہو جائے گی انشاءاللہ, ان پر تو پانی بھی بند ہو جائے گا, یہ ترسیں گے, یہ تڑپیں گے, یہ مریں گے, ان کے تکبر کی انتہا ہو چکی ہے. اللہ کی مدد کے لیے البتہ ایک شرط ہے, اللہ ایسے مدد نہیں اتارتا, زمین پہ ایک جماعت موجود ہو جو اللہ کی پکی وفادار ہو, رسول اللہ کی پکی وفادار ہو, مر جائے مگر اللہ کو نہ چھوڑے, تباہ ہو جائے مگر حضور کے دامن کو نہ چھوڑے. جو اللہ کے لیے جان دینے والے ہو وہ جماعت زمین پر موجود ہو, اللہ قدرت قادر کرتا ہے. کل تک وہ جماعت نظر نہیں آتی تھی, اب وہ جماعت وجود میں آ چکی ہے, مائیں بہنیں بھی زیور پھینک رہی ہیں, بچے دے رہی ہے کہ لے جاؤ انہیں میدان جنگ میں, انشاءاللہ اللہ کی نصرت آنے والی. ان حالات میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں, یہ جو منظر مدینہ پہ آیا تھا نا یہ بار بار تم پہ آئے گا. ایسے موقع پہ کیا کرو گے, منافقوں کی طرح چیخے مارو گے, ڈر جاؤ گے, گھر بیٹھ جاؤ گے, زنانے بن جاؤ گے؟ کہا نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم اپنے نبی کو دیکھنا کہ نبی نے وہاں کوئی ناشکری کی تھی, نبی پیچھے ہٹے تھے, نبی نے صلح کی بات کی تھی, نبی نے فائر بندی کی بات کی تھی, نبی نے ہاتھ بڑھایا تھا, نبی نے دین سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا, نہیں کیا تھا؟ ساری دنیا کے کافروں سے کہا یہودیوں اندر والوں تم بھی آ جاؤ, مشرکوں باہر والوں تم بھی آ جاؤ, ہم تم سب کا مقابلہ کریں گے. نبی ڈٹ گئے تھے, ایمان والوں تم بھی ڈٹ جانا. تب وہ پورا لشکر تباہ و برباد ذلیل و خوار ہو جائے گا. سچ بتائیں آج وہی حالات ہیں کہ نہیں؟ چاروں طرف سے ہم گرے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ چاروں طرف سے دشمن متحد ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ ایسے وقت میں ہمارے لیے اپنے نبی کا طریقہ ہے. حضور نے جان اور مال دونوں قربان کر کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونے کا اعلان کیا. ہم بھی اس بابرکت رات یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. پیچھے جا کے بھی مرنا ہے، آگے جا کے بھی مرنا ہے، آگے جانے والی موت کا نام شہادت ہے، جو جنت کے دودھ اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور پیچھے ہٹ کے مرنے کا نام منافقت اور بزدلی ہے، جس پر کتے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم آگے بڑھ کے مرنے کو انشاءاللہ گوارا کریں گے، اور آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے نبی کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اپنے نبی کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ رہیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں اس عزم میں کمزور نہ کرنا، ہمیں جہاد سے محروم نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہم تیری عزت کی خاطر ڈٹے کھڑے رہیں گے، تو ہمارا بھی پاس رکھنا، اپنی عزت کا بھی پاس رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، ہم سب حاضرین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب پہ رحم کی نظر فرما دیجیے۔ ہم سب کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کی کفر سے، نفاق سے، شکاک سے، تکبر سے، ریاکاری سے، خیانت سے، بزدلی سے، بخل سے حفاظت فرما دیجیے۔ عذاب قبر سے، آخرت کے عذاب سے، موت کی سختی سے حفاظت فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ جو دین سے دور ہیں، انہیں دین کا قرب نصیب فرما دیجئے۔ جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بے نمازی ہیں، انہیں نمازی بنا دیجئے۔ جو جہاد کے منکر یا تارک ہیں، انہیں عملی جہاد کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں خیر اور دین کے کسی بھی کام سے محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے دلوں کو زور دیجئے، زور دیجئے، زور دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں جو مقروض ہیں، ان کے قرض ادا فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں، ان کی بیماریاں دور فرما دیجئے۔ جو روحانی بیمار ہیں، ان کی روحوں کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جن مسلمانوں نے اس مجلس میں جہاد کا ارادہ کیا ہے، ان کے ارادے میں قوت، برکت اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جنہوں نے مال خرچ کیا ہے، یا اللہ، انہیں اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما دیجئے۔ جنہوں نے اپنی نیت کو درست کیا ہے، یا اللہ، ان کی نیتوں میں اور زیادہ خوبی، ترقی، حسن عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ، کس سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری ہر چیز کو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے۔ ہمارا سب کچھ قبول فرما لے۔ ہمارا سب کچھ تیرا ہے یا اللہ، اس کی حفاظت فرما دے۔ اسے اپنے کام میں لگا لے، اسے ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ، جیش محمد کو خوب ترقی، قبولیت، مقبولیت، مرجائیت، محبوبیت عطا فرما دے۔ کام کرنے والوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ آپس میں محبت، مودت، اتفاق، اتحاد عطا فرما دے۔ زیادہ سے زیادہ معاونین، یا اللہ، مساعدین، مخلصین، معاونین عطا فرما دے۔ مسلمانوں کو اس کے لشکر تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیخ اسامہ بن لادن کی حفاظت فرما دے۔ امیر المومنین ملا عمر صاحب کی حفاظت فرما دے۔ تمام طالبان کی حفاظت فرما دے۔ مولانا ابو جندل اور تمام قیدی ساتھیوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو رہائی عطا فرما دے۔ دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ ہماری ماؤں بہنوں میں بھی ایمانی جذبے پیدا فرما دے۔ ان میں سے جس نے مال قربان کیا ہے، دنیا آخرت میں اس کا بہترین، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما دے۔ ہماری ماؤں بہنوں میں حیا پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ان میں دین کی غیرت پیدا فرما دے، ان میں دین کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے کاموں میں اخلاص عطا فرما دے۔ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں شرک سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں خیانت سے بچا لے۔
جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں ان کے ادا کرنے میں یا اللہ ہماری مدد فرما دے. ہم کمزور ہیں, نااہل ہیں, یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے, مدد فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا
الله. تمام حضرات درشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار, عصابة تكونما عيسى بن مريم, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ, مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے, طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے, مجھے تو سن کے بھی ایک عار سی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے, کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور دہلی کالونی کے غیور مسلمان بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, اور میری محترم اور مکرم ماں اور بہنوں, مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی پنڈال سے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سامنے بیٹھ کر جہاد کی بات سن سکیں, لیکن جگہ تنگ ہے, مسجد بند ہے, اس وجہ سے انہیں باہر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں وہیں پر انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا. میری درخواست ہے کہ وہ کوئی چیز بچھا کے بیٹھ جائیں. اس جہاد کی خاطر تو میرے نبی نے پتہ نہیں کتنی مٹی اپنے کپڑوں پہ لگائی تھی. اس جہاد کی خاطر تو نبی کے پیٹ پہ پتہ نہیں کتنے پتھر بندھے تھے، اس جہاد کی خاطر تو کتنی خاک تھی، کتنی مٹی تھی جو صحابہ کرام کے جسموں پہ لگی تھی، اس جہاد کی خاطر تو جسم کے کتنے ٹکڑے تھے جو صحابہ کرام نے کروائے تھے۔ آپ حضرات بھی اس جہاد کی خاطر یہ قربانی دے دیں گے کہ اپنی اپنی جگہوں پہ رومال بچھا کے یا ویسے ہی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے دین کی اور جہاد کی بات سنیں اور جہاد کے عمل میں شرکت کا ثواب حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس مجلس پر آپ کو قیامت کے دن اللہ کی ہاں خوشی نصیب ہوگی۔ جہاد کے ساتھ تھوڑی سی نسبت بھی بہت بڑی چیز، تھوڑا سا تعلق بھی بہت بڑی چیز۔ جہاد کے خلاف کوئی چھوٹی سی کارگزاری اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اور جہاد کے حق میں کوئی چھوٹا سا قدم اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی۔ اگر کسی آدمی کو جہاد کی دعوت دی جائے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اسے غصہ آنے لگے، قرآن کہتا ہے منافق ہے یہ شخص، اس کے دل میں بیماری ہے، یہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، جھوٹا کلمہ، یہ اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے، یہ مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، یہ مومن ہونے کی جو بات کرتا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی شخص جہاد کی بات سنتے وقت چہرے سے ناگواری لے کے آئے۔ پوری سورت نازل کی گئی، اس کے لیے آیتیں نازل کی گئی، اس لیے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جہاد کی بات سنتے ہی ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اللہ اکبر مجھے وہ رستہ مل گیا، جس رستے کی بدولت مجھے اللہ کا پیار ملے گا۔
ملے گا. جو شخص مکہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد حرام میں، حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت خود مجاہد کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. جو شخص اپنا سر مسجد حرام میں سجدے میں رکھے اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ اللہ کی نصرت کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کی نصرت مجاہد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتی پھرتی ہے. جو شخص آب زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ میں جہاد میں پیالہ لے کے کعبہ پہ نظریں جما کے اللہ سے محبت کا سوال کرتا ہے، وہ رب کی محبت کو ڈھونڈتا ہے، جبکہ رب کی محبت خود مجاہد کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ستر سال تک ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور میں حرم شریف میں ہوں اور حجر اسود کے سامنے ساری رات عبادت کرو، اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری ایک رات کسی میدان جنگ میں گزر جائے. اس لیے کہ میدان جنگ میں جو چلا گیا طواف کرنے والے کا طواف بھی اس کے کھاتے میں، لبیک اللہم لبیک پڑھنے والے کا تلبیہ بھی اس کے کھاتے میں، شیطان کو کنکریاں مارنے والے کی جرت بھی اس کے کھاتے میں، منا اور عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے یا ربی کہنے والے کی دعائیں بھی اس کے کھاتے میں، نمازیں پڑھنے والوں کے سجدے بھی اس کے کھاتے میں، روزہ رکھنے والوں کی بھوک پیاس اور اللہ کے لیے قربانی بھی اس کے کھاتے میں. مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے، اس کا کھاتا کھل جاتا ہے، چونکہ وہ اسلام کا محافظ ہے. اسلام کا جو عمل بھی ہو رہا ہوگا، کوئی عابد کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، کوئی دائی کسی سڑک پہ گزر کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوگا، کوئی ہاتھی حج کر رہا ہوگا، کوئی نمازی نماز پڑھا رہا ہوگا نماز پڑھ رہا ہوگا، مجاہد کو سب کی نیکیوں کا اجر وہیں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہوگا. اس لیے کہا جس کا چہرہ بگڑ جائے جہاد کی بات سن کے مومن نہیں. اللہ کو پسند نہیں آتا کہ کوئی جہاد کے بارے میں تھوڑے سے بھی نخرے کرے. اس لیے فرمایا جو مجاہدین کو ستاتا ہے ایسے ہے جیسے انبیاء کو ستاتا ہے. اس لیے کہ یہ بیچارے تو اللہ کے دیوانے ہو گئے، دنیا بیویوں کے پیچھے پھرتی ہے، یہ بیویوں کو چھوڑ کے اللہ کی رحمت کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، دنیا بچوں کے پیچھے پھرتی ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی میدانوں میں لے جا کے سنت ابراہیمی زندہ کر کے خود بھی ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کرتے ہیں، اپنے معصوموں کے گلے پیش کرتے ہیں، دنیا گاڑیوں کے پیچھے پھرتی ہے، جبکہ مجاہد گاڑیوں کو چھوڑ کے میدان جنگ کی خاک چھانتا پھرتا ہے. دنیا زندگی مانگتی ہے، مجاہد موت مانگتا ہے، دنیا لمبی لمبی زندگی کی دعائیں کرتی ہے، مجاہد شہادت کی دعائیں مانگتا ہے، دنیا زندہ رہ کے اللہ سے دور رہنا چاہتی ہے، مجاہد شہید ہو کے اللہ سے ملنا چاہتا ہے. ساری دنیا موت کے خوف سے تھر تھر کانپتی ہے، جبکہ موت مجاہد کے خوف سے کانپتی ہے. اس لیے مجاہد کے خوف سے موت کانپتی ہے کہ جب مجاہد کے پاس موت آتی ہے وہ موت نہیں رہتی، وہ زندگی بن جاتی ہے، اس کے اندر سے موت نکل جاتی ہے. اس لیے مجاہد کا جسم ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبانوں پہ سنسر لگا کے کہتا ہے وہ اس کے جسم کو مت دیکھنا، اس کے کٹے ہوئے گلے کو مت دیکھنا، اس عاشق کے بہتے ہوئے خون کو نہ دیکھنا، یہ تو زندہ ہے. خبردار کسی نے مردہ کہا، جو اسے مردہ کہے گا وہ قرآن کا منکر ہے. اللہ ہم اسے مردہ گمان تو کر سکتے ہیں، کہا تم کیسے مردہ گمان کرتے ہو، یہ تو وہ زندگی پا چکا ہے جس زندگی کا تم تصور نہیں کر سکتے. مردے تم ہو کہ مٹی کے پیچھے پھرتے ہو، یہ زندہ ہے جس نے رب کو پا لیا ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، مجاہد پر جب موت آتی ہے تو ہنسی مسکراتی ہوئی آتی ہے، اور جب آ جاتی ہے تو موت نہیں کہلاتی، وہ زندگی کہلاتی ہے. اس لیے کہا مجاہدین کو تنگ نہ کرنا. ایک دفعہ منافقوں کی زبان سے نکل گیا منافق اپنی ناک کے پیچھے مرتا ہے, منافق کافروں سے یاریاں لگا لگا کے عزت ڈھونڈتا ہے, منافق کافروں کی طرز اپنا کے عزت ڈھونڈتا ہے. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ, تمہیں کافروں کے اندر عزت نظر آتی ہے. منافق کہتا ہے میں کافروں جیسا بنوں گا, لوگ مجھے معزز سمجھیں گے, میں کافروں سے ہاتھ ملاؤں گا, مجھے امن مل جائے گا. چنانچہ ایک زمانے میں منافقوں نے کچھ مجاہدین کو کہہ دیا, اور مجاہدوں تم تو ذلیل ہو, ہم عزت والے ہیں. قرآن کو جوش آ گیا, سات آسمانوں کے اوپر سے جبرائیل وحی لائے کہ ذلیل تو یہ منافق ہے جو جہاد چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اللہ انہیں دوزخ کے آخری درجے میں یہودیوں کی بھی نیچے رکھے گا. اتنا غضب آتا ہے اللہ کو. اور جو جہاد کے ساتھ تھوڑا سا تعلق جوڑ لے اس پہ اللہ کو پیار آ جاتا. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو باہر والے ہیں وہ گھبرائے نہیں, انہوں نے جہاد سے تعلق جوڑا, آگے بیٹھ جائے سڑک پہ, کیا پتا یہ چھوٹا سا تعلق بھی آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. آپ نے اللہ کے پیاروں کا دل رکھنے کی کوشش کی. یہ جو مجاہد ہاتھوں میں بندوقیں وردیاں پہنے کھڑے ہیں, کل پتا نہیں ان میں سے کون سا شہید ہو کے اتنا اونچا چلا جائے گا, اتنا اونچا چلا جائے گا کہ میدان حشر میں اس کی انگلی جس کی طرف اٹھے گی رب اس پر سے حساب ہٹا دے گا, رب اس پر سے حساب ہٹا دے گا. ہم لوگوں سے کہتے تھے دنیا میں پولیس والوں سے تعلقات رکھتے ہو کہ کہیں چالان ہو گیا تو چھڑوا دیں گے, اور قیامت کے دن اگر چالان ہو گیا تو کون چھڑوائے گا. ان فقیروں سے تعلق جوڑ لو, ان مجاہدوں سے تعلق جوڑ لو, ان اللہ والوں سے تعلق جوڑ لو, ان غیرت مندوں سے تعلق جوڑ لو. خدا کی قسم جو دنیا کمانے کے پیچھے پھرتے ہیں, جو عورتوں کی ننگے فوٹو دیکھنے کے پیچھے پھرتے ہیں, جو ذہن ماؤں پہ جا کے لائنیں لگاتے ہیں, ان پہ زمین لعنت بھیجتی ہے, سمندر لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ مجاہد جب جل لے کے میدان میں نکلتا ہے, کعبہ کے پتھر بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص کا جنازہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. صحابہ نے کہا جنازہ نہ پڑھائیے آقا, یہ شخص گناہگار تھا, کہو ہٹ جاؤ اس کا جنازہ پڑھائیں گے ہم. اللہ اکبر اللہ اکبر, سلام پھر گیا, صحابہ حیران کھڑے ہیں. اور پھر حضور نے اس میت کی طرف منہ کر کے کہا یہ سارے کہہ رہے ہیں تو جہنمی ہے, میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں تو جنتی ہے. پھر کہا لوگوں ایک رات اس کی میدان جنگ میں گزری تھی, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو آنکھ جاگی ہو اللہ اسے جہنم میں جلایا نہیں کرتا. اتنا سا تعلق جہاد کے ساتھ, ایک رات کا تعلق, ایک رات کا تعلق اتنا اونچا لے گیا, اتنے عظیم الشان مقامات تک لے گیا کہ نبی نے گواہی دے دی جنت کی. اور چاہیے کیا, ایک انسان کو اللہ کی رضا حضور کی خوشنودی اور جنت کے سوا چاہیے کیا. یہاں کا گند تو یہی رہ جائے گا, یہاں کی ذلتیں یہاں کا گند جسے بنانے کے لیے آج کل راتوں کو ہم جاگتے ہیں کہ عید کا سیزن آ گیا. اگر عید کے سیزن والے راتوں کو جاگ سکتے ہیں, کیا جنت کے سیزن والے نہیں جاگ سکتے؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے میدانوں میں انسان نہیں نکل سکتا؟ جس نے جہاد کو سمجھا ہو وہ میدان کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. تو اس لیے بھائی خاموش رہیں آپ لوگ, بالکل یہ بٹھانے والے بھی خاموش ہو جائیں خود. میرے محترم دوستو, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے جس نے آج کی اس مقدس اور مبارک رات میں, اس آخری عشرے میں جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہے, ہم سب کو اللہ نے جہاد کی بات کرنے سننے کے لیے بٹھایا. سچی بات ہے, دل کو امید سی لگ رہی ہے, دل کو امید سی لگ رہی ہے, ورنہ اللہ کسی منافق کو جہاد کی توفیق دیتا نہیں ہے. اٹھاؤ قرآن کے اوراق اٹھاؤ، قرآن زندہ کتاب ہے جس میں نہ باطل ہے نہ جھوٹ ہے، جس میں نہ مبالغہ ہے، جس میں نہ کسی چیز کو بڑھا کے بیان کیا گیا نہ گھٹا کے بیان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب منافق نکلنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فسب بتاؤں اسے زمین سے چپکا کے بٹھا کے کہتا ہے تیل اپردو مال قائدین، جا تو عورتوں کے ساتھ بیٹھ جا، تو اس قابل کہاں کے میدان میں آ جائے۔ اور جب وہ مال خرچ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے سمجھ لیا، ہم نے جب سے جہاد کی نشستیں رکھی اور جھولیاں پھیلانا شروع کی، لوگوں نے کہا مجاہدین چندے کر رہے ہیں، ان کو اللہ پر یقین نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے جو کچھ چاہیے وہ تو آپ دے نہیں سکتے، وہ تو آپ دے نہیں سکتے۔ سچی بات ہے، میدان جہاد میں جو کچھ چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کیا دیں گے؟ آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو وہ چیز دے دے۔ میدان جہاد میں جانے کے لیے سچا اور کھرا ایمان چاہیے، ہے کوئی جو چندے میں لا کے دے اللہ پر ایسا ایمان جو بیوی بھی بھلا دے، بچے بھی بھلا دے، دکان بھی بھلا دے، مکان بھی بھلا دے، عزت بھی بھلا دے، راحت بھی بھلا دے، اللہ پر ایسا عشق کہ اللہ کا کوئی دشمن آنکھوں پہ گوارا نہ ہو، اللہ سے ایسا پیار کہ خون دے کے کہتے ہیں ربا تجھ سے محبت ہے۔ جہاد کے لیے ایسے ایمان کی ضرورت ہے، ہے کسی کے پاس جو چندے میں لا کے دے؟ کوئی نہیں دے سکتا، میرا رب ہے جس کو عطا فرما دے، میرا رب ہے جس کو عطا فرما دے۔ آج مجاہدین جن حالات میں جہاد کر رہے ہیں، سچی بات ہے پہاڑوں کا بوجھ ان کے سروں پہ ہے، جوانیوں میں ان کی داڑیاں سفید ہو رہی ہے، چاروں طرف سے دشمن ان کے مخالف ہے، اپنوں نے ان کے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں، مسلمان ان پر تانے کرتے ہیں، غیر ان کے لیے بم بنا کے بھیجتے ہیں، اپنے ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے قرآن سے جہاد کو نکالا، حدیث سے جہاد کو نکالا، دین سے جہاد کو نکالا، مسجد سے جہاد کو نکالا، غیروں نے کہا ہم مجاہدوں کو ماریں گے، اپنوں نے کہا ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ ان حالات میں یہ جہاد کی شمع کو لے کے کھڑے ہوئے۔ جہاد کے لیے ایمان چاہیے، ایسا ایمان کہ جس کے سامنے دنیا کا سارا کفر، ان کے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ان کے یہ انٹرنیٹ اور ان کے سارے نیٹ ورک، یہ مکڑی کا جالا نظر آئے، ایسا ایمان چاہیے، ہے کسی کے پاس جو لا کے پھینکے یہاں پر کہ میں کسی مجاہد کو وہ دے دوں کہ جا تو لڑنے کے لیے چلا جا۔ آج تو لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے تانے سے ڈرتے ہیں، سسرال والوں نے یہ کہہ دیا، ممیا سسر نے یہ کہہ دیا، فلانے سسر نے یہ کہہ دیا، داڑیاں منڈا کے پھینک دی، گھروں میں ٹیویاں لگا دی، حضور کی سنتوں کو دبا کر کے پھینک دیا۔ لوگوں تم تو دنیا والوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتے، یہ مجاہد تو گولیاں برداشت کر کے میدانوں میں ڈٹے کھڑے ہیں، انہوں نے تو جہاد چھوڑنے کی بات نہیں۔ ہے کسی کے پاس ایسا ایمان جو لا کے پھینکے چندے میں؟ یار جہاد کے لیے ضرورت ہے ایسے دل کی جس دل کی قوت کے سامنے شیروں کے دل بھی پانی ہو جائیں۔ ہے کسی کے پاس ایسا دل جو لا کے ڈال دے یہاں پر کہ دنیا کے سارے کفر کو چیلنج کرنے کے لیے ایک مجاہد جن لے کے کھڑا ہے، نہیں ڈرتا، اسے کہا جاتا ہے بخشو ہوں، ڈر جاؤ، انہوں نے یہ ایجاد کیا، وہ ایجاد کیا، اوپر سے ایجاد کیا، نیچے سے ایجاد کیا، اور تمہیں مار دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر بم دھماکے کریں گے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ کر لو، میں آگے بڑھتا رہوں گا، بڑھتا رہوں گا، بڑھتا رہوں گا۔ لاؤ ایسا دل، آج تو پلاسٹک کا کھلونا پستول دکھا کے لوٹ کے لے جاتے ہیں، آج تو گندے گندے بدماش جن کو جسم دھونا نہیں آتا ایک فون کر کے پھروتیاں لے لیتے ہیں۔ جو لوگ پھروتیاں دیتے ہوں، جو لوگوں کے کچے پستولوں پہ اپنی جانیں دے دیتے ہوں، اپنا مال اٹھا کے پھینک دیتے ہو تو ان کے پاس کون سا دل ہے جو آ کے مجاہدوں کو دے دے. میدان جنگ کی سختی, جب میں سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اترا تھا میں حیران ہو گیا, یہاں فوجی وہاں فوجی, ادھر بینکر ادھر بینکر, ایجنسیاں اہلکار. میں نے کہا ربا مجاہد گھومتا کہاں ہوگا, صرف اپنے ایئرپورٹ سے لے کے اپنی رہائش جہاں تک ہزاروں میں نے فوجی دیکھ لیے اور قدم قدم پہ فوجی دیکھ لیے, ان کے بینکر دیکھ لیے. میں نے کہا یہ مجاہد چلتے کیسے ہوں گے. ابھی رات ہوئی تھی کمانڈر سجاد افغانی 12 مسلح سپاہیوں کے ساتھ ملنے کے لیے وہاں گھر میں آ گیا. میں نے کہا کیا دل دیا ہے رب نے اس شخص, کیا دل دیا ہے. ایک وہ مسلمان کا دل کہ کسی عورت کو دیکھا تو دھک دھک کرنا شروع ہو گیا, دھک دھک کرنا شروع ہو گیا. کاش مسلمان تو ہر بہن کو اپنی بہن سمجھتا, کاش تیری نظروں میں حیا ہوتا, کاش تیرے دل میں بہن کا تقدس ہوتا, تو عشق معشوقی کے چکروں میں نہ پڑتا. پہلے تو نے اپنی بہن کو رسوا کیا, پھر کافروں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا. پہلے تو بھی غیرت بنا, تب دوسروں کو ہمت ہوئی. جب تک ہم اپنی بہن کو بہن سمجھتے تھے کسی ملعون کو ہمت نہیں تھی کہ اس کے سر کا دوپٹہ اتار سکے. آج تو ماؤں بہنوں کے کپڑے اتار لیے گئے. سری نگر میں ان مجاہدوں کو دیکھ کے میں نے کہا جہاد کے لیے پیسہ نہیں دل چاہیے, لے کوئی 10 لاکھ روپے اور جائے اس طرح فوجیوں کے درمیان, ہم پیش کرتے ہیں اس کی خدمت میں, جائے لے کروڑوں. کہتے ہیں گاڑیوں کے لیے جہاد ہو رہا ہے, خدا کی قسم تم مجھے بابری مسجد واپس دلا دو, میری بہنوں کا آنچل واپس دلا دو, میری ماں کا تقدس واپس دلا دو, اسلام کی عزت واپس دلا دو. تم یہ گاڑیاں ساری مجاہدوں کی لے لو, مجھے اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے رکھ لو, میں سعادت سمجھوں گا. یہودی تو ہیلی کاپٹر لے کے ہم سے لڑے تو مسلمانوں کے پیٹ میں درد نہ ہو, مجاہدوں کے پاس گاڑی آ جائے تو اس کے حوصلے اڑ جائے. مسلمان اگر تو جہاد کو سمجھا ہوتا تو مجاہدوں کو گاڑی نہیں اپنی پیٹھ پیش کرتا کہ میرے کندھے اور میری پیٹھ پہ بیٹھ جا مجاہد اور چل دشمن کی طرف, میں تیرا گھوڑا بن جاؤں, یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے. جنہوں نے جہاد کو سمجھا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ ان مجاہدوں کو مدینہ سے باہر چھوڑنے جایا کروں, یہ مجھے مسجد نبوی میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا. مجاہدوں کو چھوڑنے کے لیے جانا, فاروق اعظم مجاہدوں کے پیچھے پیچھے پھرتے, دعائیں دے دو ہمیں, دعائیں دے دو ہمیں. ایک عورت, اس نے جہاد کی دعوت سنی, داڑے مار کے رونے لگی اور پھر مجاہدین کے امیر کے پاس آئی, ایک تھیلا ہاتھ میں دیا, روتی ہوئی بھاگ گئی. خط کھولا دیکھا لکھا ہوا ہے کہ امیر صاحب آپ نے جہاد کی دعوت دی تو مجھے محرومی کا احساس ہو, میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ میں اسے بھیج سکوں, خود میں عورت ذات کیا کروں, کیسے نکلوں, اور میں نے پہلے غفلت نہیں کی, میرا خاوند تھا میں نے اسے بھیجا, وہ شہید ہو گیا. بڑا بیٹا شہید ہو گیا, چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا, اب گھر میں صرف 2 بچیاں ہیں, لیکن میں تڑپ رہی ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ مسلمان عورت تو نے جہاد کی دعوت سنی تو نے قربانی کیوں نہیں دی. زیور نہیں ہے کہ دے دوں, پیسہ نہیں ہے کہ دے دوں, مکان نہیں ہے کہ دے دوں, خاوند بچے شہید ہو چکے ہیں, سر کے بال کاٹ کے لائی ہوں تھوڑے سے, مجاہد کی گھوڑے کی لگام میں شامل کر لینا, میرا حصہ شامل ہو جائے گا. جن کو جہاد سمجھ آتا تھا تو وہ یہاں تک پہنچتے تھے. جہاد کے لیے دل کی ضرورت ہے, پیسے سے نہیں لڑا جاتا. چند غریبوں نے انڈیا کا جہاز اوپر سے پکڑ کے ایسا وہ کیا کہ دلیل و خوار ہو کے رہ گیا جا. بڑے بڑے پیسوں کی آفریں ہوئی, انہوں نے کہا تھوکتے ہیں ان پیسوں کے اوپر, ہمیں اپنے مجاہد بھائی چاہیے. ساری دنیا کی اخبارات میں آ چکا ہے کہ ان کو کروڑوں روپے کی آفریں اندر کی گئی کہ تم یہ جہاز چھوڑ دو. ان اللہ کے بندوں نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کروڑوں روپے پہ, ہمارے بھائیوں کو لے آؤ, ہمارے مجاہدوں کو لے آؤ, ورنہ ہم خود بھی ختم ہو جائیں گے, تمہیں بھی ختم کر دیں گے. وہ شیروں جیسا دل ہے کسی کے پاس جو لے آئے, کیا دے سکتا ہے کوئی مجاہدین کو, کوئی کچھ نہیں دے سکتا. یہ ایک ٹکے تو ٹکے سے ہونے والا جہاد نہیں ہے, دشمن دنیا کے ان کافروں سے لڑائی ہے جنہوں نے ہماری غفلت کے زمانے میں سب کچھ ایجاد کر لیا، مگر بتاؤ تو صحیح کسی میدان میں ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ 5000 روپے جیب سے نکالا، کروڑوں کی جائیداد، چاہو کہ جہاد کرو، پھر پوچھا یہ کشمیر آزاد اب تک کیوں نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ ہی وبحمدہ، تیرا دل ابھی تک شیطان کے پنجے سے آزاد نہیں ہوا، اگر آزاد ہوتا تو تو اتنا زیادہ بخل نہ دکھاتا، جہاد پہ تو صحابہ نے گھر کی سوئیاں اور پیالے تک اٹھا کے پھینک دیے تھے، کوئی نہیں دے سکتا، پھر یہ کیوں آتے ہیں مجاہدین، یہ کیوں جھولیاں پھیلاتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے جاؤ، اس سال جب جیش محمد کا اجلاس بیٹھا تو یہ ہوا کہ لوگوں سے چندہ مانگے کہ نہ مانگے، جنہوں نے دینا ہوتا ہے خود پہنچ کے دیتے ہیں اللہ کے بندوں پہ، ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں کے یہ کروڑوں کے اموال پڑے ہیں، ہمیں اس میں سے ایک پائی کی بھی غرض نہیں ہے الحمدللہ، اس مال کو اپنے اوپر سور کے گوشت کی طرح حرام سمجھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اجتماعی اموال میں منہ مارنے کی توفیق نہ دے، یہ تو خطرناک مال ہے، لوگ خود دیتے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں بیان سن رہی ہیں یہاں پر، کراچی سے اور دوسرے علاقوں سے 6 کلو سے زائد سونا ہمیں پہنچایا، 6 کلو سے زائد سونا، عورتیں کل تک زیور پہ مرتی تھیں، اور سینکڑوں خواتین نے مجھے خط لکھے ہیں کہ ہم جو ہے فدائی حملے کے لیے تیار ہیں، آپ بم دیجیے ہم باندھ کے جائیں گے جب یہاں کچھ لوگوں نے ہمیں قتل کی دھمکیاں دینا شروع کی تو ایک بہن کا خط آیا، اس نے کہا کہ میں ایک کمزور سی بچی ہوں، سجدے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں پوری دنیا کے کفر کو چلانے کے لیے گھر سے باہر نکل آؤں گی، میں نے اللہ سے کہا اللہ تیری چار دیواری میں بیٹھی رہوں گی لیکن مجاہد بھائیوں پر اگر آنچ آئی تو میں باہر نکلوں گی اور بم دھماکہ کر کے خود بھی شہید ہو جاؤں گی، یہ غیرتیں ہیں، جذبے ہیں، ایک آدمی دوسرے ملک سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں آپ کو پتا ہے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو شکوا بھی ہوتا ہے کہ مسافر کا موقع نہیں ملتا، لیکن آپ خود سوچیں پورے مجمع سے میں مسافر کروں رات تو یہیں گزر جائے گی، باقی کام جا کے کون کرے گا، اس لیے دھکے بھی لگتے ہیں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس بارے میں ناراض ہوتا ہے اللہ اس کا دل خود خوش کر دے، اس لیے کہ ہمارے بس سے باہر کی بات ملنے کے لیے آئے، میں نے کہا جی میں تو یہاں کراچی میں نہیں ہوں، آپ اسلام آباد پہنچ جائیں، وہ اسلام آباد پہنچے تو میرا کہیں اور سفر ہو گیا، میں نے کہا فلاں علاقے میں آ جائیں، وہ اس علاقے میں تشریف لائے، وہاں ملے، میں نے کہا فلاں علاقے میں آ جائیں، اب فلاں علاقے پھر رہا دیوانہ، اللہ کی محبت اسے پھینک کے لے رہی، وہاں پہنچا تو مجھے کہتا ہے 2 منٹ تنہائی میں ملاقات دے دیجئے، اور دینے کے بعد پتہ نہیں کتنی بڑی رقم تھی، لاکھوں کے اندر وہ رقم تھی، اس نے جی کہا جی یہ لے کے پھر رہا ہوں مجاہدوں کے لیے، بس میرے سر سے بوجھ ہٹا، آپ کے سر پہ آیا، سلام علیکم کہہ کے واپس چلا گیا، جنہوں نے دینے ہیں وہ روپیہ 2 روپیہ نہیں، وہ اپنے جائیدادیں بیچ بیچ کے آ رہے ہیں، جن ملکوں کے گرین کارڈ لینے کے لیے آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، ان ملکوں کے نوجوانوں نے ہمیں کہا آپ اجازت دیں تو ہم اپنے کاروبار ختم کر کے یہاں آنا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، ساتھ ملنا چاہتے ہیں، کروڑوں کے مصارف ہیں، ایک لڑائی میدان جنگ میں جب لڑی جاتی ہے تو کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے خود آ کے پوری کرتے ہیں، یہ نوٹوں کے گننے سے کچھ نہیں ہوتا، جن کو خدا نے ایمان دیا ہے، ایمان جن کے دل میں ایمان دیا ہے وہ خود آتے ہیں، خود پہنچتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانے کے لیے ہم جا کے مجموعوں میں بھی جاتے ہیں، بہت مشکل ہے کسی مسلمان کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے، یہ نوجوان میرے ساتھی جب چندے کی اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں میں حیران ہو رہا ہوتا ہوں، یہ مہاد جنگ کے غازی دنیا داروں کے سامنے بےچارے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا ایمان بچ جائے، خدا کی قسم جو مسلمان جہاد نہیں مانتا، جہاد نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، اس کا قرآن پر یقین مکمل نہیں ہوتا، اس کا کچھ حصہ شامل ہو جائے، کافروں نے گناہ کروائے ہم اس سے کوئی نیکی کروا لیں تاکہ کل قیامت کے دن حضور کے دربار میں رسوا نہ کھڑا ہوا ہو، اللہ کے دربار میں رسوا نہ کھڑا ہو. کافروں نے جن پر آپ نے زیادہ بھروسہ کیا, ایک انگریز آ جائے تو ہم سر کرتے نہیں تھکتے, اس جیسا بن کے دیکھتے ہیں, آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں, بھوئے کہ نہیں. اور یہ حالت ہو گئی کہ فون کرتا ہے ایک دوست دوسرے کو, یار وہ اسٹائل بدل گیا ہے ہالی ووڈ کا. اچھا اب ان منحوسوں نے جی ان کی وہ پینٹ پہلے ٹائٹ تھی, اب اس میں ہوا بھر گئی ہے, بیگی ہو گئی. اب اچھا اب بیگی بنانی پڑے گی, اب بیگی میں سے ہوا کسی نے نکالی, پھر ٹائٹ ہو گئی, پہلے پانچے ذرا کھلے تھے, اب اس میں سے کم ہونا شروع. یہ بےچارا پریشان. پھر نئی پینٹ کا ڈیزائن آیا, بنوائی, جا کے پہنا, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے کہ کسی طرف سے کہیں میں مسلمان تو نظر نہیں آ رہا, آقا مدنی کا امتی نظر تو نہیں آ رہا, کسی طرف سے میں مدینے والا نظر تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں نظر آ رہا, باہر نکلتا ہے, بازار میں جا کے کان میں کوئی کہتے ہو بیوقوف اسٹائل بدل گیا, وہیں پریشان کہ یہاں اتاروں یا وہیں جا کے اتاروں, کیا ہو گیا مسلمان تجھے, بتا تو صحیح کیا ہو گیا, کیا ہو گیا تجھے, تو ان گندے کافروں کے پیچھے پڑ گیا جو کتوں سے بدتر ہے. کسی سور سے پوچھو کہ تو امریکی بننا گوارا کرے گا, وہ کہے گا اللہ مجھے سور رہنے دے, امریکی نہ بنا, اپنی ماں کی قدر نہیں, بہن کی قدر نہیں, آپس میں پتہ نہیں کیسے گندے گندے غیر فطری کام کرتے ہیں, ایسے کمینے کہ کتے اور گدھے بھی انہیں دیکھ کے شرماتے ہیں, ہم ان کتوں کی شکل بنانے میں اپنی خیر سمجھتے ہیں. ان انگریزوں کے منہ سے تمہاری ماؤں بہنوں کا خون ٹپک رہا ہے بھائیو, انہوں نے تو تمہارا دین چھین لیا, ایسے ایسے گناہ کروائے مسلمانوں سے, ایسے ایسے گناہ کروائے. کئی بیٹیوں کے خط آئے کہ باپ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا بیٹھے, کہاں جائے وہ بچی, وہ بچی کہاں جائے جس کے باپ بھی اس کا محافظ نہ ہو, جس کا بھائی بھی اس کا محافظ نہ ہو. ان کافروں نے گناہ کروائے تو ہم آ کے کہتے ہیں کچھ نیکی کر لو, کچھ نیکی کر لو. کل حضور پریشان ہوں گے میدان حشر میں کہ یہ میرے امتی ہے یا انگریز کی ذریت ہے. سوچ کافروں جیسی, فکر کافروں جیسے, گھر کافروں جیسے, کوئی آئے اور ڈبے کے اندر خلافت ڈال کے دے دے اور کہ میڈ ان امریکہ اور جاپان ہے, ہم اسے بھی منہ پہ ملنے کے لیے تیار ہو گئے, اور کوئی لا کے مدینہ کی خاک شفا ہمیں دے دے, ہم اسے پرے پھینک دیں گے کہ یہ پرانے زمانے کی چیز. جوانوں, او جو جوانوں, اپنے نبی کی عزت کا پاک کرو, تمہارے بازوؤں میں جو خون ہے, طاقت ہے, یہ کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے؟ میرے نبی کو دلیل کرانے پہ. آج نبی کو دلیل کیا گیا, نبی کی سنت کو چہرے پہ رکھے اسے رشتہ نہیں ملتا. تم نے میرے نبی کو اتنا رسوا سمجھ لیا, تم نے میرے نبی کو اتنا کم سمجھ لیا. او نوجوان, تیری جوانی کس کام کی ہے؟ جو بھر تو انگریز کا محافظ بن گیا, تو مدینہ کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا تو اچھا لگتا, تو ماؤں بہنوں کے محافظ بنتا تو اچھا لگتا, تو تیری طاقت اور جوانی کفر کی کھوپڑی اڑانے پہ خرچ ہوتی تو اچھا لگتا. مگر تجھے کیا ہو گیا, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں مسلمان نوجوان؟ کبھی تو ٹی وی کے سامنے, کبھی تو وی سی آر کے سامنے, کبھی تو ناچ رہا ہے, کبھی تو ڈسکو بنا ہوا ہے, بتا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ کیا تجھے نبی اچھے نہیں لگتے؟ آج فیشن کس چیز کا نام؟ نوجوانوں, جن کے بازوؤں میں طاقت ہے, غور کرنا. آج فیشن اس چیز کا نام ہے, حضور کی کوئی سنت دبا کر دو آپ فیشنیبل, کوئی سنت آپ بیٹھ کے کھانے کی بجائے کھڑے ہو کے کھائیں, کہیں گے بہت اچھا آدمی, بہت جدید آدمی. اے جوان, کاش تیری طاقت نبی کے سنت